ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين سيما للإمام المنتظر والحجة الثاني يشر أجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا اور سورہ مائدہ کی اس آیت کا جو پیغام کل تک پہنچا تھا اسے آگے بڑھانے کے لیے قرآن کریم کی اور کئی آیتیں اہدنا الصراط المستقیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب یہ آیتوں کا سارا سلسلہ اسی نقطے کی تشریح ہے کہ جو کل رات بہت جلدی جلدی مجھے اس لیے بیان کرنا پڑا کہ کونسل کی یا المہندی سینٹر کی انتظامیہ سے اس مسئلے پہ میرا اختلاف ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ لاٹ آف پیپل ایکسپیکٹڈ لیکن یہ ویک ڈیز ہیں مجھے معلوم ہے کہ آج مومنین نہیں آ پائیں گے اس لیے کل میں نے جلدی میں جو آخر میں ایک بات کہہ دی تھی اور اب آج اسی کی تھوڑی سی تشریح اور وضاحت گرچہ جو ایج گروپ میری مجالس میں آ رہا ہے یہ چند بچوں کو چھوڑ کر یہ سب ان تمام چیزوں سے واقف ہیں لیکن یہ وہ چیزیں ہیں کہ جسے بار بار یاد دلانا پڑتا ہے مومن کی میموری اس حوالے سے بہت ویک ہوتی ہے وہ بہت جلدی یہ باتیں بھول جاتا اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی جس اسٹیج سے گزر رہا ہوتا ہے اسے خود اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ روایتیں اور احادیث جو بیان کی گئیں یہ میرے بارے ہی میں بیان کی گئیں وہ سمجھتا ہے یہ دوسروں کے بارے میں اگرچہ اس موقع پر میں شیطان کا وہ واقعہ اکثر پڑھا کرتا ہوں جس نے شیطان کو شیطان بنایا ورنہ تو وہ اپنے زمانے کا سب سے قابل احترام عبادت گزار متقی اور پرہیزگار اور صاحب علم جن تھا اور ایسا کہ سید الملائکہ جبرائیل امین کے پڑوس میں اس کا گھر ساتویں آسمان پر تھا علم بھی تھا عبادت بھی تھی عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ عبادت ہے علم نہیں اور علم ہے تو تقویٰ اور پرہیزگاری نہیں آخری زمانے کے حوالے سے تو یہ بات بہت زیادہ مشہور ایک زمانے میں میں حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کا وہ خواب بیان کیا کرتا تھا جسے خواتین ذاکرات میں اتنا پڑھا اتنا پڑھا اتنا پڑھا اتنا پڑھا کہ آنے والی کئی نسلوں کو بھی وہ یاد ہو گیا تو میں اب اس کو بیان نہیں کیا کرتا لیکن آخری زمانے میں علم ہوگا عمل نہیں ہوگا عمل ہوگا علم نہیں ہوگا اور پیغمبر کا یہ جملہ کہ انکسر ساخری رجلان یہ دو آدمی میری کمر کو توڑے دے رہے ہیں مگر شیطان کے پاس کی دونوں چیزیں تھیں صاحب علم بھی تھا صاحب تقویٰ بھی تھا اور اس کے بعد بھی وہ شیطان بن گیا واقعہ چونکہ میں نے اکثر پڑھا ہے اور میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ مشہور واقعات کو بیان کیے بغیر اس کے پیغام کو میں آپ تک پہنچا کے بات کو آگے بڑھاؤں پھر وہ کہاں ٹھوکر کھا گئے عام طور پہ تو یہی ہے کہ علم ہے اور عمل نہیں ہے تو آدمی پھر بہک جاتا بلکہ اتنا بہکتا ہے اتنا بہکتا ہے اتنا بہکتا کہ معصوم کی حدیث اور اس معصوم کی کہ جو آخری ظاہر امام تھا. یہ لفظ میں نے کسی خاص وجہ سے کہا کہ آخری ظاہر امام جس کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ جس زمانے میں تم ہو اس سے زیادہ اس آنے والے زمانے کا خیال کرو کہ جب لوگ امام کی زیارت نہیں کر پائیں گے تو جو ان کے مسائل ہیں ان کو تم حل کر کے جاؤ. تو آخری ظاہر امام کہ جس کی شہادت کی مجلس پہ ایام عزا 2 مہینے 8 دن کے بعد اختتام کو پہنچیں گے. چونکہ میری مجلس میں لوگ عادی نہیں ہیں نہ نعرہ لگانے کے نہ صلوات پڑھنے کے, تو میں وہ موقع بھی نہیں آنے دیتا ہوں کہ بلا وجہ شرمندگی ہو کہ 11ویں امام امام حسن عسکری کا نام لیا اور اتنی خاموش. یعنی کبھی بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ ایسی پھیکی پھیکی سی صلوات, لیکن الحمدللہ آپ نے حق ادا کیا تو وہ آخری ظاہر امام. اس لفظ پہ میں اسی لیے زور دے رہا ہوں کہ آخری ظاہر امام کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو تمہارے زمانے کے مومنین 6 سال کے, ان کے مسائل اتنے بڑے نہیں ہیں جو ظہور امام تک کے مومنین ہیں جن کو ظاہری اعتبار سے کوئی عصمت کا سہارا نہیں ملا ہوگا, ان کے مسائل حل کر کے جاؤ. تو یہ حدیث, اس سے ملتی جلتی حدیثیں رسول اللہ سے لے کے 10ویں امام تک ہر معصوم نے بیان کی, لیکن اتنی اسٹرانگ ورڈنگ کے ساتھ. مسئلہ پیغام کا نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ الفاظ کتنے سخت استعمال کیے گئے. کہ امام فرماتے کہ ایک بے عمل عالم ہمارے ماننے والوں کے لیے لشکر یزید سے زیادہ خطرناک. مثلا یعنی لشکر یزید سے اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے جتنا اس عالم سے ڈرنے کی ضرورت ہے جو بے عمل ہے اور حب الریاسہ اس کے دل میں آ گئی ہے, دنیا کی محبت. اب یہ موضوع آپ کا براہ راست موضوع نہیں لیکن ہے بھی, تو آگے چل کر تفصیل آئے گی. ابھی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شیطان کہاں مار کھا گئے, وہ اگر عالم تھا تو عامل بھی تھا, اور اگر صاحب کردار تھا تو علم کے ساتھ صاحب کردار تھا. امام نے فرمایا کہ اگر کوئی صاحب کردار ہے لیکن علم نہیں ہے تو وہ اچھائی کرنے جائے گا, قدم قدم پر اس سے برائی ہوگی. مثالیں تو اس کی سینکڑوں دی جا سکتی. انتہائی عابد و زاہد و پرہیزگار متقی اور نمازیں پڑھنے والا, کیونکہ کل کی مجلس میں مولا متقیان کی نماز کے حوالے سے بات ہوئی تھی, نماز پڑھنے والا, ایک سجدگاہ کا خمس نہ نکالا, پتا چلا کہ اپنی ساری نمازیں ضائع کر رہا. جان بوجھ کے تو نہیں نا, لیکن صرف اس لیے کہ ایک اتنے چھوٹے مسئلہ شرعی کو نہیں جانتا. امام کے الفاظ میں جتنا وہ بنا رہا ہے اس سے زیادہ وہ مٹا رہا. لیکن شیطان, اچھا یہ بہت اہم موضوع ہے جس پہ میں نے بہت ابھی سرسری بات کی, کیونکہ آج تقریر کے آغاز میں اس کو نہیں چھیڑنا. آج تو یہ ہے کہ شیطان کے پاس یہ دونوں چیزیں تھیں, تقویٰ بھی تھا, کردار بھی تھا, عمل بھی تھا اور علم بھی تھا. اور اس کے باوجود نہ صرف یہ کہ اس نے ٹھوکر کھائی بلکہ ایسا گمراہ ہوا کہ کائنات کی تاریخ میں اس سے زیادہ بڑا کوئی گمراہ نہیں گزرا, جبکہ اپنے زمانے میں اس سے زیادہ بڑا کوئی عبادت گزار نہیں تھا. وہ جو کل رات کی مجلس کا آخری جملہ تھا, ہندوستان اور پاکستان کے دیہاتوں میں آج بھی رات کے وقت جو چوکیدار گلیوں میں آواز لگاتے پھرتے ہیں, وہ شیطان وہاں پہ مار کھا گئے. غافل نہ ہونا, ہر وقت جاگتے رہنا, ہر وقت ہوشیار رہنا, بی الرٹ. شیطان یہی مار کھا گیا. علم اور عمل کے بعد اس کے ذہن میں یہ خیال نہ رہا کہ ایمان آنے کے بعد چلا بھی جاتا. جو قرآن کی 2 آیتوں کی میں نے تلاوت بہت جلدی جلدی کی, وہ بھی یہی پیغام ہے نا, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, اے خدا ہدایت ملنے کے بعد گمراہ نہ ہو. جو آدمی شروع سے گمراہ ہو वो फिर भी जरा समझ में आ जाता है, लेकिन जो हक पर आ गया फिर हक से हटे। इहदिनस सिरात अल मुस्तकीम, दिन और रात कितनी मरतबा ये दुआ आप मांगते हैं, चाहे जबरदस्ती ये दुआ मांगते हो कि इस्लाम ने इसको लाजिम कर दिया हर नमाज के अंदर, मगर मांगते तो है ना, अरे खुदा हमें सिरात मुस्तकीम पे बाकी रह, यानी हर वक्त खतरा है कि सिरात मुस्तकीम से हट सकते हैं, सिरात मुस्तकीम से फिसल के गिर सकते हैं बार बार। तो ये पैगाम, वही जो कल का आखिरी जुमला था, होशियार रहना। आखिरी जमाने में तो हर एक को पता कि इतने सारे डाकू और लुटेरे, ईमान के डाकू और ईमान के लुटेरे घूम रहे होंगे कि अपने आप को उनसे बचाना बहुत मुश्किल होगा। और यहां पे एक छोटी सी बात, ये बात बहुत बड़ी हो जाएगी अगर मैं जरा भी गाफिल हुआ, अगर मैं खुद गाफिल हो गया और मौजू मैंने भुला दिया, लेकिन बहरहाल ये बात इसलिए जरूर वाजे करना है कि मेरी अगली मजालिस में यह भी एक उनवान बनने वाला। याद रखिए, बाहर से हमला करने वाला, मुख्तलिफ ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में अलग ऐलान ये कहने वाला कि साहिबान ईमान का कत्ल वाजिब है, शिया के कत्ल का इतना सवाब है, अली वालों के खून बहाने में इतनी फजीलत है, वो हमारे लिए कोई खतरा नहीं। खतरा है जो हमारे दरमियान, जो कल एक इशारा मैंने किया भी था, लेकिन जरा सा दूसरे अंदाज से उसको मैं वाजे कर रहा हूं, जो अपना बन के आता है, जो अपने दरमियान होता, जो बजाहिर दोस्त नजर आता है, वो ज्यादा खतरनाक है। अब तारीख के बहुत ही मुख्तसर दो वाकये सुनी और जरा देखिए कि इसके दरमियान कोई सैकड़ों साल का फासला नहीं। 95 हिजरी हमारे चौथे इमाम की शहादत है, 148 हिजरी, 148 हिजरी हमारे छठे इमाम की शहादत, यानी ये 40-45 साल के दरमियान इतनी बड़ी तब्दीली कैसे हो गई। बहुत ही मुख्तसर दो वाकया, जिनमें पहला वाकया बहुत मशहूर, दूसरा वाकया अक्सर लोगों को नहीं मालूम, लेकिन जो लोग हज पर जाते हैं वहां पे ये वाकया उनको सुनने को मिलता। दोनों वाकयात का ताल्लुक हज से, दोनों का ताल्लुक खाने काबा से, दोनों का ताल्लुक हजरे अस्वद को बोसा देने से, दोनों का ताल्लुक उस मजमा आम से है जिसके अंदर दाखिल होकर हजरे अस्वद को बोसा देना एक मुश्किल तरीन काम बन जाता। चौथे इमाम का जमाना है और छठे इमाम का जमाना है, दो वाकयात। चौथे इमाम खाने खुदा के सहन में दाखिल हुए, खुद बनू उमैया का हुक्मरान हशाम तीन बार कोशिश कर चुका था कि हजरे अस्वद की तरफ जाए और बोसा दे, लेकिन इतना मजमा और इतना हुजूम है कि हर बार उसे धक्के पड़ते हैं, वो पीछे हटाता। आप में से जो लोग हज करके आए हैं और अब तक हज की यादें ताजा हैं, इस मरहले से आप भी गुजरे, कितनी मरतबा जाते हैं और मालूम हुआ कि करीब पहुंचे और पीछे हटा दिए गए, और बात तो करीब ही नहीं पहुंच पाते हैं, इतने धक्के लगते हैं। हुक्मरान तीन बार कोशिश कर रहा है, मायूस होकर कोने में खड़ा हो गए, और वो ये मंजर देखता है कि कोई आने वाला आया, एक बार मजमा काई की तरह छत्ता चला गया, उसको रास्ता दिया, उसने जाके आराम और इत्मीनान से बोसा दिया, वापस आया, हैरान होकर वो पूछ रहा, ये कौन, कि मेरे लिए कोई जगह छोड़ने को तैयार नहीं था और इसके लिए इस तरह से हजरे अस्वद के करीब से मजमा हटा। और फरजदक में वो कसीदा पढ़ा जो आप हजरात, मैंने कहा यह पहला वाकया बहुत मशहूर, और ऐसा भी नहीं है कि हशाम पहचानता नहीं है, तजाहुल आरेफाना कहते हैं, जिनकी समझ में उर्दू आती है उनकी समझ में भी ये लफ्ज ना आया होगा, इन बच्चों से मैं क्या तवक्को करूं, लेकिन खैर बात बिल्कुल अपने मौजू से हटके कहीं और चली जाएगी। एक वाकया, और आइए दूसरा वाकया, इमाम के अपने जमाने का सहाबी, इमाम का दोस्त, इमाम का शागिर्द, वो भी हज करने आया, और एक बार वो देख रहा है कि छठे इमाम ने पूरा तवाब किया, जितनी देर, पूरे तवाब का मतलब है 7 चक्कर लगाए, और जितनी देर इमाम काबे के सहन में रहे वो इमाम के साथ गोया चिमटा रहा। एक साथ में इमाम का वाकया है कि रावी सातवें इमाम के साथ अराफात के मैदान में गोया चिमटा रहा और आखिर में हैरत हुई और एक एतराज किया इमाम पर। वो एक अलग वाकया है, वो भी इंशाअल्लाह इन्हीं इस मजालिस में आगे चल के आएगा। लेकिन ये वाकया, और आपकी भी यही कैफियत होगी कि आप हज कर रहे हैं और मसलन आपको रहबर आयतुल्लाह खामेनाई नजर आ गए हज करते हुए, मर्जे वक्त आयतुल्लाह सीसानी नजर आ गए। अब आप अपनी बाकी सारी इबादतें छोड़ के कोशिश करेंगे जितना ज्यादा वक्त हो उनके साथ गुजारे। और यहां तो वो है जो इन सब का आका है, इमाम को देखा, वो सारा वक्त इमाम के साथ रहा और इबादत करता रहा। इमाम सहने काबा से बाहर निकले, हैरान होकर उसने कहा फर्जंद रसूल एक चीज मेरी समझ में नहीं आ रही। अब असल इस वाकये को मजलिस में नहीं बयान करना, जिसका नतीजा एक है। ये वाकया हम मक्के में आजकल बयान किया करते हैं, हम क्या तमाम उलमा पढ़ते हैं, मुझ जैसे तालिबे इल्म में तो खैर वो अंदाज भी नहीं कि अब हजरे अस्वद को बोसा देना बहुत मुश्किल है। तो ये वाकया हमारे लिए रहनुमाई करता। रावी ने कहा मौला इतनी देर आप यहां पे रहे, आपके जितने बुजुर्ग हैं जब कभी वो खाने खुदा के सहन में आते थे वो तवाब के हर चक्कर में हजरे अस्वद को बोसा देते थे। अल्लाह के रसूल से लेके पांचवें इमाम तक हर एक का ये वाकया, मौला आप इतनी देर तक सहने काबा में रहे, न तवाब से पहले आपने हजरे अस्वद को बोसा दिया, न तवाब के दरमियान हजरे अस्वद को बोसा दिया, न तवाब के बाद हजरे अस्वद को बोसा दिया, तो मौला किस लिए? देखिए आज तो एक सीधा साधा जवाब हम देते हैं कि हजरे अस्वद का बोसा देना वाजिब नहीं, ना ये हज का हिस्सा है, ना ये उमरे का हिस्सा है, ना ये तवाब का हिस्सा। मगर इमाम मासूम का जवाब सुनिए, क्योंकि रावी ने इमाम से ये नहीं पूछा था कि आपने हजरे अस्वद को बोसा क्यों नहीं दिया। रावी ने कहा था आपके बुजुर्ग बोसा देते रहे, आप अपने बुजुर्गों के तरीके के खिलाफ क्यों गए। और बहुत छोटा सा जुमला ऐसा कह दूं कि वो तो यकीनन मेरे अशरे में कहीं ना कहीं तफसील के साथ आएगा कि खुद सीरत इमाम में हालात के बदलने से मासूमीन का तर्ज अमल अलग होता है, जो मर्जियत के फतवे अलग होने की भी एक वजह बनता। ये सवाल तो हर एक के जहन में क्वेश्चन मार्क है, जो मराजे को गाली देना अपना फरीजा समझता। मेरे मरहूम दादा के दोस्त 40s में जब जियारत के लिए गए थे इराक में, अब जजायरीन की एक खासी तादाद है जो आज की मजलिस या शायद ज्यादा से ज्यादा कल तक और मेरा बयान सुने, जितना आजकल मजमा है उस जमाने में ये नहीं होता था। और जहां का वाकया मैं पढ़ रहा हूं वहां तो आजकल भी उस वक्त इतना ही कम मजमा है जिस वक्त का वाकया है। वाकया ये है, यानी लखनऊ के एक बहुत मशहूर आलिम, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि मेरे साथ मसला यह है कि किसी आलिम का नाम मेरी जबान पे आ गया तो फिर उनके दो चार वाकयात भी मेरी जबान पे आ जाते हैं। बहुत मशहूर आलिम, वो गए जियारत के लिए इराक और यहां पे रुक के एक खास वजह से मैं दुआओं से हटकर ये दुआ यहां करा रहा हूं कि परवरदिगारा जिन जिन मोमिनीन और मोमिनात को जियारात और खुसूसत करबला की जियारात की तमन्ना है और किसी वजह से वो नहीं जा पा रहे हैं, परवरदिगारा तमाम रुकावटों को दूर करके उन्हें कब्र इमाम और जरिए इमाम की जियारत करा। कोई खास वजह है कि जिसकी बुनियाद पर मैंने ये बात कही है? कुछ ऐसे साहिबान ईमान मेरे इल्म में आ गए जो किस अंदाज से जियारत के लिए तड़प रहे हैं, और वो साहिबान ईमान भी मैं देख रहा हूं जो साल में दो दफा जाते हैं और अब जियारत जियारत का वो तसव्वुर उनके पास नहीं रहता। लेकिन देखिए मैं फिसला, मैं रुकता हूं, वापिस आता हूं। गए जियारत पे और इराक में गर्मियों में गर्मी कितनी होती है वो भी आपको मालूम है और सर्दियों में सर्दी कितनी होती है। चाहे टोरंटो वालों के लिए सर्दी की बात करना बिल्कुल बेकार हो, लेकिन यहां की सर्दी का आपके पास सारे इंतजाम हैं। इराक में क्या था? अब वो और जमाना था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, जब तो सारी दुनिया पहली मर्तबा राशन के निजाम से वाकिफ हुई एक तवील अरसे के बाद। खैर, तो खुलासा यह है कि वो मस्जिद कूफा की जियारत के लिए गए। اور آج بھی میں یہ کہتا ہوں اور ہمیشہ سے ہمارے علماء کا طریقہ یہ رہا کہ مسجد کوفہ کی زیارت کا جو بہترین وقت ہے کہ جس میں واقعا ایک روحانی مزہ آتا وہ فجر کی نماز سے پہلے کا. ٹھیک ہے آج کل مسجد کوفہ فجر کی اذان کے بعد کھولی جاتی ہے لیکن وہ وقت بھی واقعا پورا دن کے مقابلے میں مسجد وہی مسجد ہے, لیکن خاص بارش ہوتی ہے اس وقت رحمت اور تجلیات کی, یہ بڑے مشکل مشکل لفظ آ گئے, وہ پہنچے آدھی رات کو. یہ وہ زمانہ ہے کہ جب اس قسم کے خطرے نہیں تھے جو آج ہو گئے, اور سردی, اور اس زمانے کی سردی کے جب انتظامات کچھ نہیں تھے, نہ گرم پانی, نہ ہیٹنگ, نہ ایسے لباس مسجد کوفہ میں داخل ہوئے, اور لائٹ بھی نہیں, الیکٹریسٹی تو تھی نہیں اس زمانے میں, کوفہ شہر کے اندر چراغ جلتے تھے, تو آدھی رات کو کون چراغ جلائے جب کوئی مسجد میں ہے ہی نہیں. خیر وہ پہنچے اور پہنچ کے اپنی عبادت شروع کی, ایک عجیب بات انہوں نے محسوس کی کہ مجھ سے پہلے اس مسجد میں کوئی اور آدمی سردی میں آیا ہوا بیٹھا, اور وہ بڑے خضوع اور خشوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے, نظر نہیں آ رہا, مگر قرأت سے, مگر آواز سے, مگر انداز سے پتا چل رہا. یہ جو اب جس جملے پہ میں آ رہا ہوں یہ پہلی مجلس یعنی پرسوں رات کی مجلس کے ایک جملے کا کنٹینیوشن ہے. خیر نماز ختم کی, پھر اس نے دعائیں مانگنا شروع کی. دعاؤں کا بھی طریقہ ہوتا, بعض لوگوں کی دعا سے یہ لگتا ہے کہ جیسے بس ایک مشین چل رہی, اور بعض لوگوں کی دعا کے ہر ہر لفظ سے اتنا خلوص و عقیدہ ٹپکتی کہ لگتا ہے کہ یہ دل کی گہرائی سے دعا مانگی جا رہی. اب وہ دعائیں بھی اس نے ایسی مانگی, یہ اپنی عبادت کر رہے ہیں, ڈسٹرب نہیں ہو رہے ہیں, لیکن آواز آ رہی. پھر دیکھا کہ وہ بیٹھ کے تسبیح شروع کر رہا. عام طور پہ تسبیح ہوتی ہے 100 مرتبہ ذکر خدا, اس نے 1000 مرتبہ تسبیح پڑھی. اور کیا تسبیح پڑھی؟ اللہم لعن نقل کفر کفر نباشت, اللہم لعن ابا الحسن الاصفہانی, اللہم لعن ابا الحسن الاصفہانی, اللہ یعنی اے خدا لعنت بھیج آغا ابو الحسن اصفہانی پر. یہ آغا تو میں نے کہا, وہ عظیم مرجع جسے زمانے کا امام غیبت میں شیخ مفید کے بعد تحریری طور پہ خط بھیج کے ہدایتیں دے رہے ہیں, اور یہ رات کے اندھیرے میں. اس کا مطلب یہ دنیا دکھانے کے لیے نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دشمنوں کا کوئی ایسا ہتھیار نہیں ہم لوگوں کو مرجعی سے دور کرنے کا, اس کے دل کی آواز. رات کے اندھیرے میں مسجد کوفہ جیسی افضل ترین اور اہم ترین مسجد میں بیٹھ کر 1000 مرتبہ لعنت بھیج رہا ہے, تب سمجھ رہا ہے کہ میری نماز شب پوری ہوگی اور میری عبادت شب کا حق ادا ہوگا. تو ایسا ماحول جب مرجعیت کے خلاف چل رہا ہو, اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کے حوالے سے میں بعد میں بات کروں گا, لیکن اس ایکسٹریم والے لوگوں سے لے کے اس ایکسٹریم والے لوگوں تک جو مرجے سے انتہائی عقیدہ تو محبت رکھتے ہیں, ذہن میں کوشچن مارک ہر ایک کے, آپ بھول گئے ہوں گے میں کہاں سے کہاں پہنچا, نہیں کوشچن مارک, فتووں میں اختلاف کیوں ہوتا؟ جو دشمن ہے وہ بھی یہی اعتراض کرتا, جو محبت کرنے والا ہے اس کو کوئی اعتراض نہیں, جو فتویٰ دیں گے مجھے آنکھیں بند کر کے ماننا. لیکن پھر بھی دل میں خیال آتا جو حضرت ابراہیم خلیل خدا کا لفظ ہے, لیطمئن قلبی, آئے خدا مجھے تیری قدرت پہ شک نہیں ہے لیکن دل کا اطمینان چاہتا ہوں. تو یہ سوال ہر ایک کے ذہن میں, اور اس کے کئی جواب, جن میں سے ایک جواب یہ بھی ہے, خالی ایک نہیں بہت سارے, ایک یہ بھی کہ حالات کے بدلنے سے معصومین کا طریقہ اور طرز عمل ہمیں بدلا نظر آیا. دونوں روایتیں جہاں مل گئیں وہاں تو بات آسان ہے, جہاں ایک مل پائی اور ایک نہ مل پائی. مولا آخر آپ نے اپنے بزرگوں کے طریقے سے اختلاف کیوں کیا؟ جو میں 2 منٹ کی بات سمجھ رہا تھا 20 منٹ لگ گئے اور اب تک بات پوری نہیں. آپ حجر اسود کے قریب تک نہیں گئے, تو آپ امام کا جواب سنیے, اور 45 سال کے اندر اندر جو اتنی بڑی چینج آئی. امام نے کہا کہ میرے بزرگوں کے زمانے تک, حتیٰ میرے بابا کے زمانے تک لوگ ہمیں جانتے تھے, ہماری معرفت رکھتے تھے. ٹھیک ہے, कि अक्सरियत इमाम को इमाम नहीं मानती। और फिर मैं आ रहा हूं अपने उनवान पर, अक्सरियत गदीर के ऐलान की वजह से इमाम को नहीं मानती, लेकिन ये फर्जंद रसूल, ये फर्जंद जहरा, ये आलम इस्लाम की सबसे काबिल एहतराम शख्सियत, कहा कि लोग जानते थे इसलिए हमें रास्ता दे देते थे, हम हजरे अस्वद को बोसा देते थे। अब हमारे लिए रास्ता देने को कोई तैयार नहीं। हजरे अस्वद को मैं बोसा देने जाऊं तो इतने सारे लोगों को तकलीफ पहुंचाऊंगा जो नाचे। हजरे अस्वद को बोसा देना सुन्नत है और मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाना हराम है। मैं एक मुस्ताहब काम के लिए हराम काम नहीं करूंगा। ये तो इमाम ने हजरे अस्वद का वो पहलू बताया जो हम हज के दौरान हाजियों को बताते हैं। आप हजरात के सामने ये बात क्यों आई? वो इसलिए आई कि 45 साल में इतनी बड़ी चेंज और तब्दीली कैसे आ गई। पांचवें इमाम की शहादत है 114 हिजरा, बनू मैया का जमानत, और छठे इमाम का ये वाकया है बनू अब्बास का। भाई यही जुमला जो कहना था, बनू उमैया ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया, करबला के वाकये को एक तरफ रखते हुए इतना नुकसान नहीं, कोशिश की कामयाब नहीं हुए। बनू अब्बास ने ज्यादा बड़ा नुकसान पहुंचाया क्योंकि बनू उमैया खुले दुश्मन थे। साफ साफ कहते थे कि मोहम्मद ने नबूवत के लिए ढोंग रचाया है, न कोई वही आई न कोई फरिश्ता। बनू अब्बास कहते थे वी आर फर्स्ट कजिन। अच्छा, आप हजरात अब पाकिस्तान से इतना टच में नहीं होंगे, वहां भी आजकल ये लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है वी आर कजिन। तो खैर, वहां के कजिन को छोड़िए, बनू उमैया हमेशा कहते थे हमसे ज्यादा अहले बैत से मोहब्बत कौन करेगा, हमसे ज्यादा अहले बैत से अकीदत कौन रखेगा। अरे वो तो हमारे घर वाले हैं, वो तो हमारे भाई हैं, वो तो हमारे सिला रहमी में आते हैं, वो तो हम हैं, हम वो। हमेशा बनू अब्बास ने ये कहा, गर्दन भी काटते रहे हैं, जुमला भी यही कहा, कैद खाने में डालते रहे हैं, जुमला भी यही कहा। बनू अब्बास और बनू मैया का फर्क आज भी चल रहा है जुहूर ईमान के हवाले से। बनू मैया खुले दुश्मन बन के आए अपने तमाम मजालिम के बावजूद, आम मुसलमानों को अहले बैत से दूर न कर सके। चौथा इमाम भी अगर आता है जिसे एक साल कैद खाने में रखा तो मजमा उनका एहतराम कर रहा है। बनू अब्बास कजिन है और हैं भी कजिन, झूठ भी नहीं बोल रहे, खानदान के फर्द हैं, उसी बनी हाशिम के अंदर से इनका ताल्लुक है, और वो जब दोस्त बन के आ रहे हैं तो इतना तो बात नहीं। बनू अब्बास के जमाने के पहले इमाम छठे इमाम है, पहले ही इमाम को इतना दूर कर दिया मुसलमानों से, या उल्टा जुमला, मुसलमानों को इतना दूर कर दिया कि कोई इमाम के लिए जगह देने को भी तैयार नहीं। और ये तारीख खाली वहां की नहीं है, ये तारीख आखिरी जमाने की है। होशियार रहना, बाहर के दुश्मनों से इतना मत डरना, अपने दरमियान के दुश्मनों को हर वक्त देखते रहना। और यहां पर एक छोटा सा जुमला और अर्ज कर दूं, यानी मौजू से हटकर, जब मैं कहता हूं छोटा जुमला मतलब है आज के मौजू से हटकर, और वो ये है, हम पाकिस्तान में जिस मसाले का सामना कर रहे हैं, हम बहरीन में जिस मसाले का सामना कर रहे हैं, हम इराक में जिस मसाले का सामना कर रहे हैं, हम शाम में जिस मसाले का सामना कर रहे हैं, हम सऊदी अरब में जिस मसाले का सामना कर रहे हैं, सुनने में आपको वह ज्यादा बड़ा लगता, वो छोटा मसाला। और आज जिस मसाले का सामना कर रहे हैं आप उसे मसला ही नहीं समझते, ये ज्यादा बड़ा मसला। वहां पे हम पे हमला करने वाला, चाहे पाकिस्तान में हो चाहे बहरीन, चाहे वो सऊदी अरब की हुकूमत हो और चाहे वो सीरिया के ये बागी, और चाहे ये दाहिश के खूंखार इनकलाबी हो, ये सब हमारे खुले दुश्मन, साफ साफ ये कह रहे हैं। चुनांचे उनसे अपने और अपनी औलाद को बचाना ज्यादा आसान। मसला है मगरबी दुनिया में, जहां पे हमारे दरमियान से अजीब अजीब आवाजें उठ रही, अजीब अजीब अकीदे बनाए जा रहे हैं, अजीब अजीब मसाइल सामने लाए जा रहे हैं। गदीर के ऐलान की सबसे बड़ी मुहाफिज नमाज है, नमाज तक को तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। और चूंकि हमारे सामने कोई नंगी तलवार नहीं, हमारे बदन पे पड़ने वाले कोड़े नहीं, हमारे पास हुकूमतों को वो ऐलान नहीं है जो शेख नमर और कई उलमा के लिए जारी किया मौत की सजा, तो हमें और आपको अंदाजा नहीं होता कि कितना बड़ा नुकसान वो हमारे साथ चल रहा है। वो उससे बड़ा नुकसान है जिसे आप मीडिया में पढ़ के कहते हैं अफसोस, क्या गुजर रही होगी शाम के साहिबान ईमान पर, افسوس بے شک کرے لیکن اتنا ہی یا اس سے زیادہ افسوس اپنی حالت میں بھی کرے. غافل نہ ہو. یہ کربلا کا بھی پیغام تھا, یہ جو چھٹے اور چوتھے امام کے واقعات کا نتیجہ ہے. اپنے درمیان دیکھتے رہو. اور پھر یہاں پہ رک کے ایک بات یہ عرض کر دوں کہ بنو عباس عالم اسلام میں پہلا گروہ ہے جو آخری زمانے میں ریپیٹ ہوگا. کون سا پہلا گروہ؟ جس نے صاحبان ایمان کو بہکانا چاہا جھوٹے امام زمانہ کے نام پر. بنو امیہ کو تو اس مسئلے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی, وہ رسالت کو نہ مانے تو امامت سے ان کا کیا تعلق. بنو امیہ نے کبھی اس مسئلے میں دلچسپی نہیں لی کہ آخری امام کون ہے, وہ آئے گا تو کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, اٹس نن آف اور بزنس کہہ کے وہ آگے بڑھ جاتے. پہلا گروہ عالم اسلام کا جو آپ کے لیے بہت اہم ہے, آپ سے مطلب آپ میں سب شامل, آخری زمانے کا مومن, وہ ہے بنو عباس. دیکھیں پیغمبر کی امام زمانہ کے حوالے سے جو پہلی حدیث میں تبدیلی کی گئی, تبدیلیاں تو بہت ساری حدیثوں میں کی گئی, پہلی تبدیلی وہ بنو عباس نے کی. بنو عباس کو بہت زیادہ انٹرسٹ اس بات سے تھا کہ صاحبان ایمان کو بہکا کے اپنی طرف لائیں. جو بنو امیہ کے مظالم کی وجہ سے عام مسلمان بنو امیہ کے اگینسٹ تھے, وہ تو سب مل گئے بنو عباس کے ساتھ. مومن صاحب ایمان, اس کا ایمان زندہ ہے, وہ کیوں ان سے ملے گا؟ اب کوشش یہ ہے کہ اس گروہ کو کھینچا جائے. چنانچہ سب سے پہلے دوسرے عباسی خلیفہ نے, جب پہلے بیچارے کو تو وقت ہی نہ ملا, وہ تو خون ہی بہتا رہا, اس کا نام ہی ہے الصفا لقب. صفا مانے کثرت سے خون بہانے والا. اس کے بعد جو اس کا بھائی خلیفہ بنا جسے آپ منصور کے نام سے جانتے ہیں, اس کا نام تو منصور نہیں تھا نا, عبداللہ نام تھا. آج بھی ایک حکمران عبداللہ ہے. ایک بات میں بتا دوں, عبداللہ کے حوالے سے کئی حدیثیں ہمارے پاس آئی ہیں اور لوگ مکس اپ کر دیتے. بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ منصور کے بارے میں, اور بعض کہتے ہیں کہ کوئی اور عبداللہ آئے گا. وہ کوئی اور عبداللہ کے حوالے سے بات تو مجھے کرنا, یہ تو میرا موضوع ہے, لیکن صرف آپ کی معلومات کے لیے, کیونکہ یہ بہت اہم جملہ بنے گا کہ عبداللہ کے نام سے رسول اللہ کی کتنی حدیثیں, اور یہ حدیث ہے کہ وہ عبداللہ جو آخری زمانے کی پہچان ہے وہ بھائیوں میں سے ایک ہوگا. منصور کا بھی سگا بھائی جو تھا, بڑا بھائی پہلا حکمران وہ تھا, وہ بھی بھائیوں کا ایک خاندان تھا. تو بہت ساری ایسی چیزیں جو آج آپ کو اپنے زمانے کے حالات کے مطابق نظر آ رہی ہیں, یہ تاریخ میں پہلے گزر چکی. اور گزر چکی کا مطلب یہ کہ اس زمانے کے مومن اپنے عبداللہ حکمران کو دیکھ کر, اور یہ دیکھ کر کہ بھائیوں کا ایک خاندان ہے, ایک بھائی خلیفہ بنا اور دوسرا بن رہا ہے, یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ وہ ساری حدیثیں اس وقت کے بارے میں. یہ اصل مجھے پیغام یہی دینا تھا کہ نشانیوں سے دھوکہ نہ کھائیے. لیکن آج نہیں, آج کی مجلس کا یہ موضوع نہیں. پہلا گروہ بنو عباس, منصور نام اس کا عبداللہ تھا, اس نے اپنا ٹائٹل اختیار کیا منصور, کیونکہ منصور امام کا ٹائٹل, زمانے کے امام کا بہت ہی اہم ایک لقب ہے منصور. زیارت عاشورہ میں یہی لقب آیا, ما امام منصور. زیارت عاشورہ آپ پڑھیں گے نا اگلے ہی ٹیوزڈے کو, تو یاد رکھیے گا یہ لفظ آئے گا کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو حسین کے وارث امام منصور کے ساتھ جہاد کریں گے. تو منصور اپنا لقب رکھتا, نام عبداللہ بہترین نام, کنیت بھی ابو جعفر تھی, لقب منصور بنایا یہ بتانے کے لیے کہ میں وہ منصور. اور پھر جب دیکھا کہ منصور کا لقب اتنا مشہور نہیں ہے, تو اب جو اس کا بیٹا پیدا ہوا اس کا لقب مہدی رکھ دیا, کہ مہدی تو ہر آدمی جانتا ہے نا. بلکہ اگر میں یہ کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ ہمارے یہاں زمانے کے امام کے لیے یہ لفظ ذرا کم استعمال ہوتا ہے احترام کی وجہ سے, لیکن باقی مسلمان تو امام کو مہدی ہی کہتے ہیں. بیٹے کا نام یہی کہہ کے مہدی رکھا کہ یہی وہ امام مہدی ہے جس کے لیے رسول خبر دیکھے گئے. اچھا یہ امام زمانہ کے القاب پہ ڈاکا, لیکن نئی بات نہیں تھی, اس سے پہلے مولا کے کتنے القاب پہ کتنے لوگوں نے ڈاکے ڈالے اور کس طرح سے وہ القاب بانٹے گئے ہیں, لیکن وہ ایک الگ عنوان ہے جس پہ الحمدللہ ٹورنٹو میں بہت مجلسیں پڑھی جاتی ہیں، امام زمانہ کے القاب، اور یہ کیوں ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں؟ صرف یہ بتانے کے لیے کہ وہ جو روایتیں ہیں امام زمانہ کے لیے وہ ہمارے بارے میں، اور پھر پیغمبر کی ایک حدیث امام زمانہ کے لیے رسول کی حدیثوں کو تبدیل کیا گئے. لیکن پہلا حملہ جس حدیث پر ہوا، خاص میں امام زمانہ کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ منصور نے اپنی وجہ سے کیا. پیغمبر کی ایک مشہور حدیث ہے آخری امام کے بارے میں، اسمہ اسمی. زیادہ تر تو لوگ یہاں گلف سے آئے ہیں امیگریشن لے کر، تو اتنی عربی تو آپ نے سیکھ لی ہوگی. فرماتے ہیں اسمہ اسمی، میں مردوں کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ سنا ہے کہ جو عورتیں آتی ہیں اکیلی وہ سب کسی اور محلے میں رہتی ہیں بیگم پورا میں. تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ ابھی شہر ٹورنٹو اسمہ اسمی، اس کا نام میرا نام. یہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اس آخری امام اس کا نام میرا نام. پھر حدیث کا اگلا ٹکڑا ہے وہ اسمو ابی اسمو ابنی، اور اس کے باپ کا وہ نام ہے جو میرے بیٹے حسن کا نام ہے. اب اس حدیث کے اندر ذرا سی تبدیلی کی گئی، اور اس کے آخری لفظ کو بدلا صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میرے گھر میں جو بیٹا پیدا ہوا ہے یہی ہے وہ امام مہدی جس کے لیے رسول نے خبر دی. پوری حدیث وہی رکھی، آخری لفظ کو ہے اس کو ذرا تبدیل کیا. اب چونکہ آپ انگلش والے ہیں، اردو تو خیر پڑھ بھی لیتے ہوں گے، کیا تبدیلی کی؟ خالی نقطے ادھر سے ادھر کر دی، اور اس زمانے کے اندر عربی میں نقطے لگائے نہیں جاتے تھے، خالی بولنے میں آتے تھے. تو لکھتے وقت تو جو چاہے بنا دی، حدیث کیا بنا دی؟ اسمہ اسمی، آخری امام کا نام میرا نام ہوگا، وہ اسمو ابھی اسمو ابھی، اور اس کے باپ کا نام وہی ہوگا جو میرے باپ کا نام. کیونکہ جو بیٹا پیدا ہوا ہے جس کا نام رکھا محمد اور جس کا ٹائٹل دیا مہدی، اس کا باپ منصور ہے، منصور کا اپنا نام عبداللہ، جو رسول خدا کے والد کا نام. تو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میرا بیٹا ہی وہ امام ہے، نام وہی رکھا، لقب وہی رکھا، اور حدیث تبدیل کر کے پیغمبر نے کہا اس کے بابا کا نام میرے بیٹے کا نام ہوگا، کہا نہیں اس کے بابا کا نام میرے بابا کا نام ہوگا. یہ پہلی تبدیلی کس نے کی؟ بنو امیہ نے نہیں کی. بنو امیہ کی ساری کید اور قداوت اور نفرت اور بغض اور عناد بے ابی علی سے تھا، اور یہ بنو عباس گھر کے بھیدی، یہ اپنے، انہیں پتا ہے کہ صاحب ایمان کو علی کے نام پہ نہیں بہکا سکتے ہو، وہ مر جائے گا علی کو نہیں چھوڑے گا، انہیں امام زمانہ کے نام پہ بہکا سکتے ہو. چنانچہ خود بنو عباس کے زمانے میں پہلے موومنٹ بنے کہ جہاں پر لوگوں نے یہ دعویٰ شروع کیا ہم ہیں امام زمانہ. اچھا اب اتنی پرانی تاریخ سنا کے، تاریخ خود ایک دلچسپ چیز ہے، لیکن اس وقت یہ اتنا اہم زمانہ گزر رہا ہے کہ پرانی تاریخ سنانے کا فائدہ نہیں ہے، صرف اس لیے سنائی گئی کہ یہ آخری زمانے کے اندر دہرائی جانے والی چیز. اب آئیے، پہلی مجلس میں ایک ناول کی میں نے بات کی، اس ناول کا پورا پلاٹ یا تھیم یہ تھا کہ آخری زمانے میں جب اسلام طاقتور ہوگا تو ایک جھوٹا امام مہدی بنا کے مسلمانوں کے بیچ میں لایا جائے گا، خلیفہ بنتے تو آپ نے دیکھ لیا. اب یہ ساری تیاریاں، کیا خلیفہ جو ہے وہ ہمارے یہاں نہیں چلے گا، ہمارے یہاں خلیفہ اگر آپ کو ڈھونڈنا ہے تو گاؤں کے نائی کے پاس چلے جائیے، اس سے زیادہ نہیں ملے گا آپ کو. صاحب ایمان کو اگر بہکانا ہے تو امام مہدی کے نام پہ بہکانا، اور اب سارے طریقے وہ اختیار کیے جا رہے ہیں کہ عام لوگ نہیں، اچھے خاصے پڑھے لکھے اور سمجھدار جب مڈل ایسٹ کے حالات پہ نگاہ ڈال رہے ہیں تو گھبرا گھبرا کے کہتے کہ مولانا یہ ساری نشانیاں کیا پوری نہیں ہو رہی؟ تو بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ رسول اللہ کے خطبے، امام علی کے خطبے، چھٹے امام کے خطبے، یہ بالکل ہمارے سامنے پورے ہو رہے ہیں. خاص طور پر جنہیں آخری زمانے کی سب سے اہم نشانی یاد ہے مگر جو سب سے کم مشہور ہے، انڈیا اور پاکستان. آخری زمانے کی جو سب سے اہم نشانی مگر انڈیا اور پاکستان میں یہ بہت کم پڑھی جاتی تھی. ہاں یہاں شاید انٹرنیٹ کی وجہ سے آپ تک بھی پہنچی. آخری زمانے کے اندر روایات سے یہ ثابت ہے کہ جو زیادہ اہم حصہ دنیا کا ہوگا وہ نہ سیریا ہوگا نہ ایران ہوگا. ایران اب آپ کو معلوم ہے کہ جو اس وقت نئی دہشت گرد تنظیم بنی خراسان، ان کے ذہن میں ایک ہی بات ہے خراسان فتح کرنا ہے، کیونکہ وہاں سے وہ لشکر چلے گا جو امام زمانہ کی مدد کرے گا. خراسان، خراسان میں ایران ہے، افغانستان ہے، پاکستان کو بھی ملا لیا، بلکہ شاید انڈیا کو بھی ملا لیا. تو خیر یہ وہ حدیث ہے جو ہمارے یہاں مشہور ہے، خراسان. اور سفیانی اور سیریا تو ہمارے ہر بچے کو یاد، مگر آخری زمانے کی سب سے اہم یہ نشانیاں نہیں ہیں، یہ ہیں. میرا لفظ ذہن میں رکھیے گا، سب سے اہم نشانی ہے یمن کی تبدیلی. یمن کے حوالے سے جتنی روایتیں آخری زمانے کے لیے آئیں، یمن رسول اللہ سے لے کے آٹھویں دسویں امام کے خطبات تک، کہ اصل جو امام زمانہ کا ظہور شروع ہوگا وہ یمن سے شروع ہوگا. اور یہاں پہ رک کے ایک بات اور بہت جلدی جلدی کہہ دوں، یہ میرے موضوع میں نہیں آئے گی، اس کو میں تفصیل میں بھی بیان کر سکتا ہوں، لیکن مجھے احساس ہے کہ آج تاریخ کچھ زیادہ ہو گئی. اور وہ ایک جملہ، اتنا زیادہ یمن کے بارے میں زور دیا گیا کہ امام زمانہ کا اصلی ظہور یمن سے ہوگا. یمن کے صاحبان ایمان، کہ جب دشمنان اہل بیت نے اسلام پر پہلا بھرپور اٹیک کیا تو کہا یمن کو نہیں چھوڑنا، یہ علاقے کو اتنا اہم بنایا، تو عبداللہ ابن سبا نام کا جو ایک فکشنل کیریکٹر بنایا گیا، عبداللہ ابن سبا ایک فکشن جھوٹا، اس کا تعلق یمن سے ظاہر کیا گیا. اور یہ تیاریاں خالی مولا کائنات کی ولایت کے حوالے سے نہیں ہے، آخری امام کے ظہور کے حوالے سے بھی، یمن کو بدنام کرنا، عبداللہ ابن سبا کو یمنی ظاہر کیا گیا. اس کا ایک ریزن، میں یہ نہیں کہہ رہا اونلی ریزن، ون آف دا ریزن، کہ آخری زمانے میں یمن اتنا اہم ظہور امام کا مرکز بننے والا. میں اس لفظ کو سمجھانا نہیں چاہ رہا ہوں کیونکہ وقت نہیں، مگر ظہور امام کا آغاز یمن سے ہوگا. پہلا لشکر، اصلی لشکر، وہ یمن سے آئے گا. اور اگر آپ ذرا میپ دیکھ لیں، یا یہاں پہ یہ چار پانچ لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں جو سعودی عرب میں خاص عرصہ جاب کر چکے ہیں. ایران کا علاقہ ہو کہ عراق کا، میں توہین نہیں کر رہا، میں نفی نہیں کر رہا، میں تردید نہیں کر رہا، الفاظ کو سمجھیے، کہیں میری جلد بازی کی وجہ سے غلط فہمی نہ ہو. ان علاقوں سے اگر آپ سیریا جائیں، جہاں سفیانی بیٹھا ہوگا، تو مکہ اور مدینہ راستے میں نہیں آتا. یعنی ان علاقوں سے جو لشکر امام کی مدد کے لیے آئے گا وہ بہت بعد میں آئے گا. اور یمن سے اگر کوئی آدمی سیریا جائے تو پہلے مکہ اس کے راستے میں پڑتا. تو جو پہلا لشکر امام زمانہ کے لیے آئے گا وہ یمن سے آئے گا. بہت زیادہ میرے پاس اس وقت ٹائم نہیں ہے کہ میں وہ حدیثیں اور وہ الفاظ بیان کروں. تو جو لوگ آج انٹرنیٹ کی وجہ سے یا ویسے ہی اویئرنیس کی وجہ سے جانتے ہیں کہ یمن میں کیا ہو رہا، گرچہ عراق اور شام کے حالات اور پھر بحرین اور سعودی عرب اس کے بعد یہ اتنا زیادہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے ہمارے اپنے لوکل میڈیا میں، لوکل میڈیا سے مطلب ہمارے اپنے گروپس، ہمارے اپنے انٹرنیٹ، ہمارے اپنے فیس بک کے سلسلے، کہ یمن اس میں بالکل آخر میں آتا ہے، بلکہ شاید آتا بھی نہیں. مگر بہرحال جن کو معلوم ہے کہ یمن میں اس وقت کیا موومنٹ چل رہا، ان کو تو تقریباً 99.99% یقین کہ اب تو یہ آخری چیز، سب سے اہم چیز، وہ پوری ہونے لگی. پھر میں جملہ دوہرا دوں کہ عام بچہ اور نوجوان جب امام زمانہ پہ بات کرتا ہے سفیانی سے شروع کرتا، اور پھر شام کے حالات کو دیکھتا رہتا ہے کہ سیریا کے حالات کب ایسے ہو رہے ہیں کہ ہمیں یہ لگے کہ جیسے سفیانی آنے والا ہے. سفیانی بہت بعد کا مرحلہ، اس سے پہلے یمن کا مرحلہ. اور یمن میں واقعاً ایسے حالات اس وقت آ رہے ہیں، لیکن وہی بات کہ ان سب کے باوجود، یہ ساری نشانیاں پوری ہونے کے باوجود، کبھی بھی دھوکہ نہ کھائیے گا. یہاں پہ وہ لفظ ہے جاگتے رہیے گا، کہ پتا چلے کہ ان حالات کے نتیجے میں اگر کوئی شخصیت سامنے آئی اور جس نے یہ اعلان کیا، تو ہم پہلے سے ہی تیار ہوں کہ اب تو امام کو آنا ہی آنا ہے، یمن میں بھی یہ تبدیلی آ گئی اور سیریا کے اندر بھی کوئی سفیانی جیسا شخص آ گیا اور خراسان سے بھی ایک لشکر اسلامی تیار ہو گیا صاحبان ایمان کا اور وہ عبداللہ نامی بادشاہ بھی اس طرح سے مارا گیا اور بھائیوں کی حکومت بھی اس طرح سے ختم ہو گئی اور مکہ اور مدینہ بھی تباہ ہو گئے. تو آپ نے کہا سب کچھ ہی ہو گیا, اب تو جو آئے گا وہ امام آئے گا. جاگتے رہنا, جاگتے رہنا ہے, ہوشیار رہنا, اتنا زیادہ بھی نہیں جاگنا کہ اصلی امام بھی آ جائے تو ہم کہیں کہ نہیں بھائی ہم ان کا بھی ساتھ نہیں دے رہے. اور اتنا مگر ایسے لوگ کم ہیں, زیادہ لوگ وہ ہیں جو امام کے لیے اتنا تیار ہے کہ نعوذ باللہ ایک دعوی امامت کا انتظار ہے, شاید ایک بڑی تعداد صاحبان ایمان کی اس کو تسلیم بھی کر لے. اور یہی وہ منزل ہے جہاں پہ ایک عجیب سوال سامنے آتا کہ پھر یہ نشانیاں بیان کرنے کا کوئی فائدہ ہے کہ نہیں, جب ان کے باوجود ہم یہ نہ سمجھیں کہ امام آ گئے. لیکن وہ موضوع ایک طرف رکھی, صرف ایک سوال اپنے ذہن میں لے کے آئیے کہ آپ اس وقت ایک ایسے ملک میں بیٹھے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا ذہن بہت زیادہ وسیع ہو گیا انڈیا پاکستان کے اندر. بہرحال عام لوگوں کے ذہن جو بالکل بند, تو آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جو آپ کے سامنے موومنٹ آ رہے ہیں ان میں سے اکثر وہی پالیسی ہے جو شیطان کی ہوتی, پہلے پرابلم کریٹ کرتا ہے پھر وہی پرابلم سالو کرنے والا بن کے آ جاتا, پرابلم بھی وہی کریٹ کرتا ہے. میر سادہ کس قدر ہوئے بیمار جس کے سبب, اگلا مصرع میں نہیں پڑھوں گا, اس میں ایک بہت ہی سلینگ لینگویج کا لفظ آتا ہے. میر سادہ کس قدر, چلے میر تقی میر سادہ تھے تو سمجھ میں آ گیا, صاحب ایمان کو اتنا سادہ نہیں ہونا کہ جس کی وجہ سے بیمار ہوا اسی کے پاس دوا لینے کے لیے پہنچ جائے. اور اس وقت حالت یہ ہے کہ کتنے ہی ایسے گروہ بنائے گئے جنہوں نے بنایا ہے, ہم انہی کے پاس پیٹیشن لے کے پہنچتے ہیں کہ بھائی ہمیں ان سے تحفظ دو, ہم انہی کے پاس جاتے ہیں ہاتھ پیر جوڑتے ہوئے. اب چھوٹی سی ایک مثال میں اس لیے دے دوں کہ آج خاصی حج کی جو تین چار انڈسٹریز بہت بڑی, ملین تو کوئی چیز ہی نہیں ہے, بلین بھی کوئی چیز نہیں ہے اور ٹریلین بھی کوئی چیز نہیں, حکومتوں سے زیادہ طاقتور تین چار ایسی انڈسٹریز ہیں کہ جو حکومتیں بناتی اور بگاڑتی, انڈیا اور پاکستان جیسے ملکوں کی نہیں. ان میں سے ایک ہی دوائیوں کی انڈسٹری, اور ان کے بارے میں کہا جاتا, میں اس کے بارے میں کچھ نہیں بول رہا, کہ پہلے بیماریاں پیدا کرتے ہیں پھر اس بیماریوں کی ویکسین یا دوا بھی یہی لے کے آتے ہیں. جیسے کمپیوٹر کے بارے میں لوگ کہتے ہیں میرا کمپیوٹر سے کیا تعلق, یہ وائرس بھی وہی کمپنیاں پیدا کرتی ہیں جو اینٹی وائرس پروگرام بناتی ہیں. خیر یہ بات تو بہت پھیل رہی ہے لیکن یہ چھوٹی مثالیں اس لیے دے رہا ہوں, یہ مسئلہ اور یہی آخری زمانے کے پرابلم ہوں گے. بحرین میں پرابلم بھی وہی پیدا کرے گا اور ایسا لگے گا اسی کے ذریعے سے ہمارا مسئلہ بھی حل ہوگا. سعودی عرب کے ہمارے اتنے قابل احترام علماء کو سزائے موت بھی وہی لوگ سنوائیں گے اور پھر ہم کو ایسا لگے گا بھائی انہی سے مدد لو تو ہمارا مسئلہ حل ہو سکتا. اب جیسے اس وقت کل ایک جملہ آپ نے مکے کے لیے سنا, آج ایک جملہ مدینے کے لیے وہ سن لیجئے جو تمام نیوز پیپر میں آ چکا. ٹھیک ہے سعودی حکومت نے اس کو ڈینائی کیا, مگر کیا کہہ کے ڈینائی کیا, یہ نہیں کہا کہ یہ خبر غلط, کا خبر صحیح ہے لیکن فی الحال یہ ہماری پالیسی نہیں. الفاظ پہ غور کیجئے گا, فی الحال یہ ہماری پالیسی نہیں. اور وہ کیا سلسلہ, مکی اور مدینے دونوں میں پہلے اتنی مس مینجمنٹ پیدا کی گئی کہ مجمع بہت زیادہ ہو جائے, لوگ ایک دوسرے سے ٹکرائیں, لوگ ایک دوسرے سے ٹکرا کے مرنے لگے, اور اس کے بعد کہا جائے کہ دیکھیے ہم کسی کو حج اور عمرے سے روک نہیں سکتے اور یہ اتنا مجمع بڑھ گیا مسلمانوں میں بہت زیادہ شوق پیدا ہو گیا. اب کیا کیا جائے اس مسئلے کا سلوشن تو ہو؟ تو ایک ہی سلوشن ہے کہ بھائی جو پرانا خانہ خدا یا مسجد النبوی ہے اب وہ نہیں چل سکتی, اس کو توڑنا پڑے گا, ڈیمولش کرنا پڑے گا, نئے نئے راستے بنانا پڑیں گے, بلڈنگ کو بڑا کرنا پڑے گا. ارے بلڈنگ بڑا کرنے جا رہے ہیں, فلاں زیارت ختم ہو رہی. کہا کہ وہ زیارت اتنی اہم تو نہیں ہے کہ مسلمانوں کی جان خطرے میں ڈالی جائے. یعنی اگر صحیح طریقے سے پلاننگ سے کام لیا جائے تو اس سے 10 times بڑے مجمع کو بھی کنٹرول کر کے سارے اعمال کرائے جا سکتے. لیکن کیوں کنٹرول کرے, ان کا تو مقصد ہی یہ ہے. تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ سب سے زیادہ پرابلم ہوتا ہے مسجد النبوی. خانہ کعبہ کے صحن میں جو پرابلم تھی, ذرا بہت ٹیکنیکل بات ہو جائے گی, وہی لوگ سمجھیں گے جو پہلے کبھی زیارت کر چکے ہیں تو ایسی بات کا فائدہ نہیں. لیکن بہت جلدی جلدی زمزم کا کنواں تھا توڑ دیا, مٹا دیا کہ بھائی یہ لوگوں کے راستے میں آ رہا ہے, طواف کرنے والے اسے ٹکرا کے گر رہے ہیں. مقام ابراہیم کی مسجد تھی, توڑ دی کہ بھائی یہ طواف کرتے کرتے راستے میں مسجد آ جاتی ہے, مجمع جو ہے نا اسے ٹکرا کے مر جاتا. اور ہوا بھی, رسول اللہ کا ممبر تھا صحن کعبہ میں, توڑ دیا گیا. باب بنی شیبہ تھا جس کو آج بہت سے لوگ باب السلام کہہ کے اس سے مسجد میں انٹر ہوتے ہیں, کہا کہ یہ بالکل بیچ صحن میں آ رہا ہے, یعنی جہاں لوگ طواف کر رہے ہیں, توڑ دیا گیا. اگر آپ پرانی تصویر دیکھیں آج ہی انٹرنیٹ پہ جا کے اور نہیں تو آپ کو پرانے صحن میں کئی چھوٹی چھوٹی بلڈنگز نظر آئیں گی جو اہم زیارتیں تھیں. یہاں سے رسول خدا مسجد میں انٹر ہوئے تھے, یہاں پہ رسول خدا نے خطبہ حجت الوداع کے بعد والا خطبہ دیا تھا, یہاں پہ زمزم کا کنواں تھا جہاں اسماعیل کی ایڑیاں رگڑنے سے چشمہ جاری, وہ سب ختم کر دی. کیا کہہ کر, یہی کہہ کر کہ بھائی طواف کرنے والوں کا مجمع اتنا بڑا ہو گیا, یہ چل رہے راستے میں بیچ میں رکاوٹیں آ رہی. جناب عباس کا الٹا بازو جہاں قلم ہوا وہ زیارت صدام نے ختم کر دی, اور یہی کہہ کے ختم کی. اب جو آج کل الٹے ہاتھ کی زیارت کی جاتی ہے وہاں تو الٹا ہاتھ قلم نہیں ہوا. اور میں کوئی سینکڑوں سال پرانی بات نہیں کر رہا, میں تو 15 پرانی بات کر رہا ہوں. جو 15 پہلے زیارت پہ گئے تھے جو آج زیارت پہ جا رہے ہیں فرق محسوس کرے. خیر, تو یہ خانہ کعبہ کے صحن میں تو یہ زیارتیں ختم کر دی, ہمیں بھی پتہ نہیں چلا, ہم چپ چاپ بیٹھے رہے اور بعض جگہوں پہ ان سے ایگری کرتے رہے کہ ہاں بات تو صحیح, ہم بھی جب طواف کر رہے تھے ایسا پیچھے سے نائجیریا نے دھکا دیا ہمیں کہ ہم تو جا کے چپک گئے دیوار سے, وہ تو اللہ نے بچا لیا. تو اب یہ ہے کہ جلے کا یہ والی بات, اس سے زیادہ بڑا مجمع مسجد النبوی میں, کیونکہ وہاں بالکل سینٹر آف دا موسٹ پیغمبر اسلام کا روضہ, اور وہاں جگہ اتنی تنگ ہو جاتی ہے, اتنی کم ہو جاتی ہے کہ اب لوگوں کے مرنے کا خوف ہوتا ہے. اس کو اگر صحیح طریقے سے کنٹرول کریں, لیکن کیوں کریں, تو مطلب ہی ہے کہ مجمع ایسا ہو کہ لوگوں کی زبان پہ ایک بات آئے. چنانچہ سعودی عرب کی یونیورسٹی نے پیپر تیار کر کے دے دیا, پچھلے سال پورا سال یہ ای میل ہمارے نوجوان ایک دوسرے کو بھیجتے رہے. سعودی حکومت کی طرف سے صرف اتنا ڈینائلر آیا کہ فی الحال ہماری پالیسی میں یہ نہیں. وہ کیا, وہ یہی تو ہے نا کہ بھائی اصل چیز تو مسجد ہے, اس میں نماز کا ثواب زیادہ, روضہ رسول اصل چیز نہیں. یہ کوئی ادھر ادھر کی افواہ یا محمد ابن عبد الوہاب وہابی مذہب کا بانی اس کا جملہ نہیں ہے کہ کدال لے کے کہتا ہے یہ سب سے بڑا بت ہے پہلے اس کو گراؤ. نہیں, یہ تو ابھی باقاعدہ یونیورسٹی کی کمیٹی بیٹھی کہ ہاؤ ٹو سالو دس پرابلم مجمع کا, اور نتیجہ کیا نکالا کہ روضہ رسول کو توڑا جائے گا اور پیغمبر کی قبر کھودی جائے گی. لفظ جو آیا اخبارات میں وہ یہ تھا, نعوذ باللہ, مجھے یہ لفظ بھی توہین آمیز لگ رہا, نہ ہمارے عقیدے سے یہ ممکن ہے نہ کسی اور مسلمان کی. کہا کہ قبر رسول کھودی جائے گی اور رسول کے جسم کی جو باقیات ہیں, جو ریمیننگ جو کچھ ہے, اس کو نکال کے بقی میں کہیں دفن کریں گے اور یہ بالکل مسجد صاف ہو جائے گی. کہ اگر یہاں پہ رسول ہم نے روضہ کھود دیا لیکن نیچے اندر قبر رہی تو پھر امکان ہے کہ کبھی کوئی اس کے اوپر روضہ بنا لے, جیسے ہم بقی کے بارے میں آج بھی احتجاج کرتے کہ روضے توڑے قبریں ہیں, ہم کہتے ہیں ہم کو روضے بنانا. کہا کہ نہیں, ڈیڈ باڈی یہ لفظ استعمال نہیں کیا, میت لفظ استعمال کیا, جو باقیات ہیں پیغمبر کی انہیں بقی میں کہیں پہ لے جا کے دفن کر دیں گے. سعودی حکومت نے کہا فی الحال ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں. فی الحال کا مطلب سمجھیے نا, کیا بات کہاں تک پہنچ گئی. کل اس دہشت گرد گروہ دہش جنہوں نے اپنا نام بدل لیا ہے, اب دولت اسلامیہ عین سے عراق شین سے شام تو نہیں ہے لیکن بہرحال دہشت, کل کہا کہ خانہ کعبہ گرانا, اور اسی زمانے میں جب ادھر سے ان کے خلیفہ کا یہ بیان آ رہا تو ادھر سے خادم حرمین و شریفین کی پالیسی آ رہی ہے کہ مسجد النبوی میں نماز آسان کرنے کے لیے روضہ رسول کو خالی گراؤ نہیں, قبر رسول سے ان کی میت بھی نکال دو تاکہ آئندہ بھی کبھی امکان نہ ہو کہ یہاں کوئی روضہ بن سکے. آخری زمانے کی نشانی, سفیانی جب آئے گا تو روضہ رسول کو ڈیمولش کرے گا, روضہ رسول کو گرائے گا, روضہ رسول کو منہدم کرے گا. آخری زمانے کی یہ نشانی آپ کتنا پرانا پرانا سنتے چلے آ رہے ہیں کہ سفیانی کا پہلا حملہ مسجد النبوی پر ہوگا, دوسرا اس کا لشکر خانہ خدا پہ اٹیک کرنے جا رہا ہوگا, تب راستے میں عذاب خدا آئے گا. کہاں پہ آئے گا عذاب خدا؟ مقام بیدا پر. مقام بیدا کون سی جگہ ہے؟ آپ مسجد الشجرہ سے حج کا احرام یا عمرے کا احرام پہنتے ہیں, مستحب ہے نا کہ اس سے 6 میل یا 8 میل آگے جا کر مقام بیدا پر لبیک بآواز بلند کہو, جہاں پہ امام زمانہ کی فوج سفیانی کی فوج سے پہلا ٹکراؤ ہوگا. خیر, تو اب یہ آخری زمانے کی نشانی ہم سنتے چلے آئے تھے اور یہ کتاب میں لکھی ہوئی نشانی لگ رہی تھی, اور کبھی سوچتے بھی تھے کہ بھائی سفیانی اتنا بڑا ظلم کرے روضہ رسول پہ تو ہم مسلمان کیا کر رہے ہوں گے اس وقت. اب باقاعدہ علمی زبان میں کہ یونیورسٹی کی ایک کمیٹی بیٹھی اور سارے کے سارے اس میں پی ایچ ڈی تھے جنہوں نے مل کر اس پرابلم کا صرف یہ سلوشن پیش کیا. اتنا آسان سلوشن, یہ تو آپ گاؤں کی کسی بڑھیا کو بٹھا دیں کہ ہم جا رہے ہیں ایک جگہ, راستے میں رکاوٹ آ گئی, کیا کریں؟ کہے گی بیٹا اس جگہ کو ہٹا دو, رکاوٹ دور کر دو. اتنے سارے پی ایچ ڈی اسکالر بیٹھے وہاں پہ اور انہوں نے یہ باقاعدہ یہ حل نکالا. سعودی حکومت نے کہا فی الحال ہمارا ارادہ نہیں, عالم اسلام مینٹلی پریپیئرڈ ہو چکا ہے, ادھر خانہ کعبہ بھی ٹوٹنے کے, ادھر روضہ رسول بھی ٹوٹنے کے, اب تو اور زیادہ یقین ہو گئے کہ یہ تو آخری زمانے کی نشانی سامنے آ گئی ہے, تیاری کر لی گئی ہے اس حملے کی. لیکن اس کے باوجود جاگتے رہیے گا, ایسا نہ ہو کہ یہ ساری چیزیں سیمیلر ہونے کی بنیاد پر ہم اور آپ کبھی دھوکہ کھا جائیں. اسی لیے تو ایک حدیث ہمارے پاس ہے جس پر میں آغا بیبہانی کا واقعہ پڑھتا ہوں, لیکن اب ضرورت نہیں, وہ واقعہ بھی میں نے بہت پڑھا, مجھ سے زیادہ خواتین ذاکرات نے بہت پڑھ دیا, لیکن حدیث تو اس کے اندر جس کی بنیاد پہ پورا واقعہ گھوما, حدیث تو یہ ہے نا کہ چھٹے امام نے فرمایا کہ آخری امام کے ظاہر ہونے میں جلدی بھی نہ کرنا, حالک المستعجلون ونجل مؤمنون, جلدی کرنے والے ہلاک ہو جائیں گے. دعا کروائی جا رہی ہے جلدی ظہور کی, اور امام کہہ رہے پھر بھی جلدی نہ کرنا, نجات صرف ملے گی جس کے پاس صحیح ایمان. صحیح ایمان, صحیح ایمان کسے کہتے ہیں؟ اب یہ موضوع آج کا نہیں ہے, کل کا. نجل مومنون, نجات صرف اس کو ملے گی, اور ایک حدیث میں نجل صابرون, نجات پائے گا جو بہت صبر کے ساتھ امام کا انتظار کرے گا. عجب ہوا یہ اس وقت کہ جہاں جہاں پہ اس کثرت کے ساتھ صاحبان ایمان کا خون بہ رہا, کوئی سلسلہ ہے؟ رک ہی نہیں رہا یہ سلسلہ. آپ حضرات کے پاس تو اب خبریں کم آتی, کیونکہ آپ حضرات کہتے ہیں کہ بھائی وہ ایسی خبریں نہ دیا کریں, آج ایک آدمی شہید ہو گیا, کل دو, کوئی 100 200 ہو تو آپ کو اطلاع کیجیے گا. اب ایک دو اور ایک دو اور ایک دو, یہ باقاعدہ ویسٹ کے اندر لوگوں کی فکر بن گئی ہے. کوئی 50 60 ایک ساتھ شہید ہوئے کسی بم دھماکے میں, 100 200 شہید ہوئے خدا نہ کرے کسی جلوس کے اٹیک کے اوپر, کہا ہاں یہ ضرور اطلاع کیجئے. ایک ایک تو مری رہے ہیں, ان کے لیے کہاں تک ہم فکر کیے جائیں. اب یہ منزل آ گئی آپ حضرات کی, لیکن یعنی آپ حضرات سے مطلب جو میرے سامنے مجمع ہے, یہ نہیں میں ایک عام سی بات کر رہا ہوں, لیکن عجیب بات یہ کہ جہاں پہ یہ سارے ظلم ہو رہے ہیں وہاں میں وہاں کثرت کے ساتھ جاتا ہوں, ابھی بھی وہیں کہوں, وہاں پہ ظہور امام کی اتنی جلدی نہیں ہے لوگوں کو, اور ہم خون دے دیں. और हमारे बच्चों के लाशें उठ जाए। ये तो अच्छा ही हो रहा कि ये शहादतें तो दलील इस बात की हैं कि हम जरूर इमाम की फौज में शामिल होंगे। जल्दी हम उन लोगों को जो बड़े आराम से इत्मीनान के साथ डोल पे बैठे हुए हैं, जिनके लिए ना खाने का मसला, ना पीने का मसला, ना शेल्टर का मसला, ना कोई जान जाने का मसला, उनका बस चले तो 5 मिनट के अंदर किसी तरह इमाम को जाहिर करा ले, ये निशानी वो निशानी वो निशानी वो निशानी। खालकल मुस्ताजलून व नजस साबिरून। अच्छा, इन बेचारों को ये भी नहीं पता कि इमाम आएंगे तो क्या होगा, वही दाढ़ियां रखना पड़ेंगी जिसको मौलाना सादिक हसन मेंबर से कह देते हैं तो कब्र वाले बापू और जहन्नम के मुल्ला और ड्राकुला और इस्लाम बन जाते हैं। वही हिजाब करना पड़ेगा जिसका नाम सुनते ही खवातीन कहती है इस आदमी को और कुछ नहीं आता, सिर्फ दो ही जुमले इसने पूरी जिंदगी सीखे। हालकल मुस्ताजिलून, इसका एक मफहूम यह भी है, क्योंकि जो मजमा आ जाएगा इंशाल्लाह कल भी कल नहीं आएगा, ऐसी मजलिस से सुन के कौन लोग आएंगे, तो बस ये आखिरी जुमला हालकल मुस्ताजिलून का एक मतलब यह भी है जो मैंने एक लफ्ज कहा कि फिर ये क्यों कहा गया कि जुहूर की ताजील की दुआ मांगो। हालकल मुस्ताजिलून का एक मतलब यह भी है जो अब मैं सिर्फ एक जुमले में कह रहा हूं और इस पर तकरीर कल होगी कि हलाक हो गए जल्दी करने वाले जो बुला तो रहे हैं और बगैर तैयारी के बुला रहे हैं, इतनी जल्दी है उनको। भाई आपको अगर कहीं जाने की बहुत जल्दी हो तो अक्सर यह होता ना कि जरूरी सामान रह जाता, बल्कि हत्ता यह कि जल्दी है, फ्लाइट मिस ना हो रही है, एयरपोर्ट पहुंचे पता चला टिकट पासपोर्ट ही यहां पे रह गए। अब टिकट तो ई टिकट होता है, वो कोई मसला नहीं, मगर जल्दी जल्दी जो है इसको कहते हैं जल्दी। इमाम ने कहा हलकल मुस्ताजिलून, जल्दी करने वाले हलाक हुए, इससे मतलब शायद वो लोग नहीं है जो दुआ कर रहे हैं, इससे मतलब वो लोग हैं जिन्हें इमाम के आने की इतनी जल्दी है, मौला आ जाइए, दाढ़ियां छोड़िए, नमाजें छोड़े, हिजाब छोड़े, गाना बजाना छोड़े, हराम हम खा रहे हैं इसको छोड़िए, बस आप आ जाइए, ये हलाक हुए और इतनी जल्दी। मैं अय्याम अल्लाह के पहले अशरे में बात कर रहा हूं, माहे शाबान की तकारीर नहीं है, तो इसलिए रब्त मिले और इतनी जल्दी। इमाम के आने की तारीख में अगर किसी ने की है तो वो कूफे वालों ने की, और ये आखिरी जमाने का मोमिन करेगा। करबला और इमाम जमाना कितनी जगहों पे जाके एक ही पैगाम है, और ये कहकर है कि ये हो चुका है, इसे तो देखो, खाली फर्जी बात नहीं है, हो चुका है। कूफे वालों को कितनी जल्दी थी इमाम आका हुसैन को बुलाने की। एक जुमला मैं और कह दूं, लेकिन वो जुमला मैं इससे पहले अलमेंदी पे पूरा अशरा उस पर पढ़ चुका हूं। इतनी ही जल्दी मदीने वालों को थी हिजरत के मौके पे रसूलुल्लाह को बुलाने की। रसूलुल्लाह ने 3 साल गुजारे, अभी आप लोग हज करके आए हैं तो मीना में आपने वो जगह देखी होगी जहां पे मदीने के लोग 3 साल पहले पहुंचे और पैगंबर ने कहा मैं नहीं आऊंगा। 3 साल भाई हम क्या करें 3 साल तक। पैगंबर ने कहा तैयारी। इत्तेफाक ऐसा है कि तीनों मजलिसों के आखिर में एक एक ऐसा लफ्ज आ रहा है जिसमें पूरी मजलिस छुपी हुई, कल जागते रहो आज तैयारी। 3 साल क्या करें का तैयारी। बहाना बनाने में तो मोमिन लोग बाज मोमिन चैंपियन होते हैं, तो या रसूल अल्लाह इसीलिए तो आपको बुला रहे हैं कि तैयारी कराइए। बात सही है ना। कहा नहीं, मैं भेजता हूं अपना नुमाइंदा, तैयारी ये कराएगा। कूफे वालों को इतनी जल्दी है कि इतने खत आ गए कितने मुख्तसर अरसे। 28 रजब को आका हुसैन मदीने से चले, 3 शाबान को मक्का पहुंचे और 8 जिलहिज को मक्के से निकले। 3 शाबान से 8 जिलहिज 4 महीने से भी कम बनते हैं, या 4 महीने पुराने जमाने का डाक का निजाम। याद नहीं है कि आपने यहीं बैठे बैठे आगे कमेंट भी भेज दिए होंगे मजलिस के बारे में आधा स्टार, आज की मजलिस जो थी वो आगे चली गई होगी रिपोर्ट, उसके ऊपर कुछ कहने लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो खुलासा यह कि 4 महीने में इतने खत आ गए कि बोरियों पे बोरियां भर गए। आका हुसैन ये बोरियां लेके करबला में गए थे ना, और आशूर की सुबह बोरियां खोल के पहले तो नाम लेके कहा तुमने खत भेजे नहीं भेजे, बोरियां खुलवा के उनके खत उनको दिखाए गए। 4 महीने में इतने खत आ जाए कि बोरी नहीं बोरियां भर जाए, ये जल्दी। लेकिन یہ وہی جلدی ہے جس سے آپ کو روکا گیا حلق المستاجرین بغیر تیاری کے. اب چونکہ وقت کم ہوتا ہے تو میں مختصر جملوں میں بات کرتا ہوں. گھر میں گانے بجانے کا سلسلہ جاری ہے, مولا آ جائیے. یہ کس امام کو آپ بلا رہے ہیں اور کس نیت سے بلا رہے ہیں؟ گھر کے اندر مکس گیدرنگ چل رہی ہے بے حجابی والی, مولا آ جائیے. گھر میں شادی بیاہ میں ہر طوفان بدتمیزی مچ رہا ہے اور آ جائیے مولا. کہ کیا سمجھ کے بلا رہے ہیں امام کو؟ کیا تصور ہمارے ذہن میں اپنے زمانے کے امام کے بارے میں؟ یہ حلق المستاجلون, ضرور جلدی بلاؤ لیکن تیار ہو کے بلاؤ. بغیر تیاری کے بلاؤ گے تو کوفے والے, ان سے زیادہ بلانے والا بھی کوئی نہیں تھا اور ان سے زیادہ دغا دینے والا بھی کوئی نہ تھا. پورے کربلا کے واقعے میں یہ نوحہ اگرچہ کل پڑھا گیا سورہ کہف کے حوالے سے, لیکن میں بھی مصائب تو نہیں پڑھ رہا ہوں کہ پورے کربلا کے واقعے میں آقا حسین نے معجزہ دکھایا تو بازار کوفہ میں دکھایا. اتنے ظالم لوگ تھے, اتنے ظالم لوگ تھے کہ آقا حسین جنہوں نے حرملہ کے تین بھال کے تیر کے مقابلے میں معجزہ نہیں دکھایا, حسین ابن نمیر کے اس سنان یا برچی کے مقابلے میں معجزہ نہیں دکھایا, حکیم ابن طفیل نے آقا عباس کے بازو پر حملہ کیا آقا حسین نے معجزہ نہیں دکھایا, شمر کا خنجر چلا معجزہ نہیں دکھایا, خولی نے چادر زینب پہ ہاتھ ڈالا معجزہ نہیں دکھایا. مگر کوفے کے ظالم, اتنے ظالم, اور کون لوگ جنہوں نے اس طرح سے بلایا. تو اب یہ حلق المستاجرون, جلدی نہ کرو تیاری کرو, یہ جملہ آج کی مجلس کا آخری جملہ کل کی مجلس کا عنوان بنے گا. ایٹ لیسٹ اپنے گھر سے مکس گیدرنگ کو ختم کیجئے کوفے والے. ذرا اسی سے اندازہ کریں کہ ایک مہمان ان کے شہر میں آیا ہے اور آج کی رات اس مہمان کے پاس سر چھپانے کی کوئی جگہ نہیں. عشاء کی نماز تک تو پھر بھی کچھ نمازی مسلم کے پیچھے نماز پڑھتے نظر آئے. مسلم کو آقا حسین نے ایک عجیب لفظ کے ساتھ بھیجا تھا خطاب, انا باعث الیکم اخی وابن عمی, چلے میں بھیج رہا ہوں تمہاری جانب اپنے بھائی کو, وابن عمی اپنے چچا کے بیٹے کو, وثقتی جس پر مجھے سب سے زیادہ بھروسہ. عجیب یہ لفظ ہے, ثقتی میرے لیے سب سے زیادہ قابل بھروسہ مسلم ہے, اسے میں بھیج رہا ہوں. اور حالت یہ ہے کہ عشاء کی نماز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ, اور ایک بار جو مسلم پلٹ کے دیکھتے ہیں تو پیچھے ایک آدمی بھی نظر نہیں آ رہا. جو اہل بیت سے تعلق رکھتا ہے وہ آج کوفے میں بے بیت کا ہو چکا, جس کے لیے ساری کائنات بنائی گئی ہے اسی کی نسل کا ایک جوان آج کوفے میں سر چھپانے کے لیے کوئی چھت نہیں. کوفے کی گلیوں میں جب تھک گئے تو ایک گھر کے دروازے کے سامنے جا کے بیٹھ گئے, کیونکہ المہندی سینٹر میں جو مسائب جس ترتیب سے پڑھے جاتے ہیں مجھے بھی وہی ترتیب دی گئی ہے, اس لیے میں یہ مسائب پڑھ رہا ہوں, ورنہ مجھے معلوم ہے کہ 9 ذی الحج کو آپ نے اس سینٹر میں اور ہم لوگوں نے عرفات کے میدان میں مسلم کا ماتم خوب کیا. مسلم خاندان اہل بیت کی وہ فرد ہیں کہ جن کا لقب ہے ثقتی, حسین کا بھروسہ. یہ حسین کا اعتماد ہے, یہ حسین کا بھروسہ. مسلم اور عباس بچپنے کے دوست بھی, جناب عباس کی بہن مسلم کی زوجہ بھی, اور جناب عباس و جناب مسلم آزاداری کے شعائر میں دو اہم ترین شعائر کے وجود کا سبب بھی. ہمارے آزاداری ہوتی, خطیب اعظم مرحوم مولانا غلام عسکری صاحب اکثر یہ جملے پڑھا کرتے تھے, دو ہی چیزیں آزاداری میں ہیں, مجلس اور جلوس. مجلس بغیر سنت مسلم کے نہیں ہو سکتی, جلوس بغیر سنت عباس کے نہیں ہو سکتا. جلوس نکلتے ہیں، یہاں بھی نکلتے ہیں، لیکن آپ جہاں سے آئے ہیں اور اب جو کثیر تعداد میں ہمارے مومن خود کربلا جا کے جلوس آئے ادا دیکھیں گے، جلوس میں گہوارہ بھی ہوتا ہے، تابوت بھی ہوتا ہے، کچھ علاقوں میں زلجنا بھی ہوتا ہے، علم بھی ہوتا ہے، لیکن جلوس چھوٹے اور بڑے، کسی میں ساری چیزیں ہوتی ہیں، کسی میں دو چیزیں ہوتی ہیں، کسی میں تین چیزیں ہوتی، کہیں گہوارہ نہیں ہے خالی زلجنا تابوت اور علم، کہیں تابوت بھی نہیں ہے زلجنا بھی نہیں ہے خالی تابوت و علم، اس سے بھی چھوٹے جلوس ہوتے ہیں جو گھر کی مجلس کے بعد لوگ نکال لیتے ہیں، اس میں تابوت بھی نہیں، لیکن جلوس کوئی ایسا نہیں ہوگا جس میں عباس کا علم نہ ہو، تابوت کے بغیر جلوس ہو سکتا، زلجنا کے بغیر جلوس ہو سکتا، گہوارے کے بغیر جلوس ہو سکتا، علم عباس کے بغیر جلوس نہیں ہو سکتا، اور مجلس ہماری کوئی بھی کیوں نہ ہو، جب تک کہ آخر میں زیارت حسین نہ پڑی جائے کبھی مجلس مکمل نہیں ہوتی، یہ سنت مسلم ہے، وہ سنت عباس ہے جلوس اور علم عباس، اور یہ سنت مسلم ہے، چونکہ نو ذی الحج کو آپ نے سارے مصائب سن لیے اس لیے میں اس وقت مصائب کو بہت مختصر رکھوں، اور یہ مسلم کی کب کی سنت ہے، زیارت کو مسلم نے کب سنت بنایا ہمارے اور آپ کے لیے، جب توعہ کے گھر میں مسلم کو پناہ تو مل گئی اور ساری رات مسلم نے توعہ کے گھر میں گزاری، توعہ کا اپنا بیٹا، یہ میری آگے والی ایک تقریر کا بہت اہم حصہ بنے گا، توعہ کا اپنا بیٹا دشمن اہل بیت جا کے خبر دیتا، فجر کی نماز پڑھ کے مسلم فارغ ہوئے اور ایک مرتبہ فوجوں کی آمد کی آواز آئی، بس جیسے ہی مسلم نے سنا تلوار لے کے گھر سے باہر نکلنے لگے، وہ ضعیفہ تو گھبرا کے کہتی ہے آقا کہاں چلے، کہا کہ یہ فوج آ رہی ہے مجھے اس کا مقابلہ کرنا، حیدر کرار کا داماد ہے، ایک مرتبہ مجھے ان سے جنگ کرنا، تو آنے کا آقا کھلے میں آپ اکیلے، اتنا بڑا لشکر جنگ مشکل ہے، آپ میرے گھر میں بیٹھ کر جنگ کریں یہاں پھر بھی دشمن کا مقابلہ آسان ہے، عجیب جواب دیا، مسلم نے کہا اے تو آ مجھے پتا ہے یہ بے حیا فوج رکے گی نہیں، یہ میری وجہ سے تیرے گھر میں داخل ہو جائے گی، مسلم یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میری وجہ سے کسی ضعیفہ کا حجاب بھی متاثر ہو، اے مسلم کاش آپ کربلا کی شام غریبہ ہوتے، آج ایک تو آ کے حجاب کا اتنا خیال کہ آپ دشمنوں کے درمیان جا رہے، وہ تو محمد کی نواسی ہے، علی اور فاطمہ کی بیٹی ہے، ارے آپ کی شہزادی زینب ہے، یہ آپ کی شہزادی زینب کا جملہ یاد رکھیے، یہ مصائب کا آخری وہ ٹکڑا ہوگا، ایک بار مسلم نے مقابلہ شروع کیا، عجیب جواب محمد ابن اشعث ابن قیس نے دیا، یہ ابن زیاد کی فوجوں کا سالار بن کے آیا اور بار بار خط بھیج رہا ہے کہ اور فوج بھیجو اور فوج بھیجو، مسلم گرفتار نہیں ہو پا رہے، آخر ابن زیاد گھبرا گیا، کہا ایک اکیلے کو پکڑنے گئے ہو اور اتنی فوجیں مانگ رہے ہو، عجیب جواب تھا، ایک بار ابن زیاد کا سالار کہتا ہے اے ابن زیاد میں کوفے کے کسی بنیے یا بکال کو پکڑنے نہیں گیا، میں شیر خدا کے داماد کو گرفتار کرنے جا رہا ہوں، ساری فوجوں کے بعد بھی اگر گرفتار کر لوں تو غنیمت ہے، اور واقعاً گرفتار نہ کر پایا، وہ تو ایک گڑھا کھودا گیا، دھوکے سے مسلم کو گڑھے میں گرایا گیا اور مسلم قید ہو کے ابن زیاد کے سامنے آ گئے، بس آخری تین جملے ہیں اور اس کے حوالے سے تین وضاحتیں، مسلم ابن زیاد کے سامنے گرفتار ہو کے آ گئے، اب ایک روایت سنیے، کربلا کے بعد کسی نے مدینے میں آقا سجاد سے پوچھا تھا، آقا سجاد میں اس دن بھی ابن زیاد کے دربار میں تھا جس دن آپ کا چچا گرفتار ہو کے آیا تھا، اور اس دن بھی ابن زیاد کے دربار میں تھا جس دن خود آپ گرفتار ہو کے آئے تھے، مولا آپ کے چچا بہت بہادر ہیں لیکن آپ امام وقت ان سے زیادہ بہادر، پھر یہ فرق کیوں ہو گیا، جب آپ کا چچا آیا تو قیدی تھا، ہاتھوں میں رسیاں تھی، ہونٹ زخمی تھے، دانتوں سے خون جاری تھا، مگر شیر خدا کا شیر پوری شان کے ساتھ آیا، سینہ تان کے آیا، کمر سیدھی تھی، سر بلند تھا، ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے تھے، لیکن مولا جب آپ آئے تو ایک مرتبہ سر جھکا ہوا ہے، نگاہیں زمین پر ہیں، سینہ سکڑا ہوا ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، مولا آپ تو اپنے چچا سے زیادہ بہادر. ہائے میرا آقا سجاد, ایک بار تڑپ کے کہا اور تو نے یہ غور نہ کیا. میرا چچا اکیلے آیا تھا, لیکن جب میں آیا تھا محمد کی نواسیاں, علی اور فاطمہ کی بیٹیاں, ارے میری بہنیں, ماں اور پھوپھیاں میرے پیچھے پیچھے ننگے سر بلوائے عام میں لائی جا رہی ہیں. شیر خدا کے شیر نے سینہ تان کے بات کی اور آخر میں فیصلہ ہوا کہ مسلم کو شہید کیا جائے. دارالعمارہ کی چھت پہ پہنچے. اب وہ دارالعمارہ نیست و نابود ہو چکا ہے, لیکن آج بھی مسجد کوفہ کے پیچھے اس کا میدان ہے اور بورڈ لگا ہے. چھت پر پہنچے, مسلم نے حسرت سے چاروں طرف دیکھا. کربلا کا ہر شہید جب میدان میں گیا تھا نا تو آقا کو سلام کر کے گیا تھا. مسلم نے چاروں طرف دیکھا, ارے آقا سے کتنا دور ہوں, آقا نظر نہیں آ رہا, آقا تو راہ مکہ میں ہے. لیکن ایک بار مسلم نے مکے کا رخ کیا, آواز دی, السلام علیک یا عبد اللہ, السلام علیک یا ابن رسول اللہ. بتا دیا, اے چاہنے والے اگر تو امام سے دور ہو تو گھبرانا نہیں, فاصلے سلام میں رکاوٹ نہیں بنتے, جہاں پہ کھڑا ہے وہیں سے سلام کر. اور حسینی قافلہ کوفے کی جانب آ رہا ہے. حسین اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے ایک بار کوفے کا رخ کیا, وعلیک السلام یا اخی مسلم, اور اے میرے مظلوم بھائی مسلم تم بھی حسین کا سلام لو. یہ خبر ابھی قافلے والوں کو نہیں ملی. میں آخری روایت کوئی اور پڑھ رہا ہوں. مسلم کی گردن پہ تلوار چلی, ایک بار سر الگ ہو کے گرا, بے سر کا لاشا الگ گرا. بے سر کا لاشا کوفے کی گلیوں میں تین دن گھسیٹا گیا اور کٹا سر دارالعمارہ کے دروازے پہ لٹکایا گیا. تین دن کے بعد اس بے سر کے لاشے پہ کیا گزری, بس اب جملہ سن لیجئے. کربلا کا واقعہ ہو گیا. 11 محرم کو سیدانیوں کا لٹا قافلہ قیدی بن کے کوفے کی جانب چلا. ایک بار یہ قافلہ کوفے میں داخل ہو رہا ہے, زینب نے سنا, بالوں سے چہرہ چھپائے, علی کی بیٹی سر جھکائے, بے محمل کی ہماری پر بیٹھی ہے. ایک بار زینب نے سنا, کوئی میرے بھیا کو سلام کر رہا, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, اے رسول کے بیٹے میرا سلام لیجئے. زینب گھبرا گئی, یہ دشمنوں کے شہر میں میرے بھائی کو کس نے سلام کیا؟ چہرہ اٹھایا, دائیں بائیں دیکھا, کوئی نظر نہ آیا. دوسرا سلام زینب کے نام آیا, السلام علیکی یا بنت رسول اللہ, اے رسول کی بیٹی میرا سلام لیجئے. اب زینب نے پہچانا کوفے کے دروازے پر ایک بے سر کا لاشا لٹک رہا ہے اور اس سے سلام کی آواز آئی. گھبرا کے زینب کہتی ہے, اے شہید راہ خدا, تو ہے کون جو میرے بھائی کو اور مجھے سلام کر رہا؟ لاشے میں سے آواز آئی, بے سر کے لاشے سے آواز آئی, شہزادی آپ نے اپنے غلام کو نہیں پہچانا, انا مسلم ابن عقیل, ارے میں آپ کا بھائی مسلم, ایک مہینے سے کوفے کے دروازے پہ آپ کا انتظار کر رہا ہوں. اجرکم اللہ, پروردگارہ راہ خدا کے اس مسافر شہید کے اس بے سر کے لاشے کا واسطہ. دنیا بھر کے صاحبان ایمان, خاص طور پر جن علاقوں کے نام آج کی مجلس میں لے لیے گئے, دنیا بھر کے صاحبان ایمان, ان کی جان, مال, عزت, آبرو, اولاد اور ایمان کی حفاظت فرما, اور یہ ظلم ڈھانے والے تمام دشمنان اہل بیت کو جلد از جلد نیست و نابود فرما. خداوندہ اس گریے کا واسطہ جو آج اس صفحہ ادا پہ صاحبان ایمان اور مومنات نے کیا, ان کی تمام حاجتیں اور دعائیں قبول فرما, ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, خاص طور پر خطیب آل محمد کے خطیب آل محمد شاگرد آغا نسیم عباس صاحب جن کا پرسوں انتقال ہوا, اعلی علین میں انہیں اہل بیت اطہار کی محفل میں جگہ دے. ہمارے تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما. جو روزگار کی کسی پریشانی میں مبتلا ہیں, تجھے واسطہ حسین کے بچوں کی بھوک اور پیاس کا, ان کی اس پریشانی کو دور فرما. جنہیں کسی قسم کے ویزے یا امیگریشن کا مسئلہ ہے, ان کی یہ پریشانی دور فرما. جو بے اولاد ہیں, انہیں صاحب اولاد نرینا فرما. جو حج اور زیارت کے لیے تڑپ رہے ہیں, پروردگارا جلد از جلد انہیں اپنے گھر اور آقا حسین کی زری کی زیارت فرما, اور ان تمام مظالم کے انتقام کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. ماتم حسین.